ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم في بطون أمهاتكم إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم هو أعلم بمن اتقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی دو آیات کا کچھ حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں قدرتی حادثات اتنی کثرت سے واقع ہونا شروع ہوں گے کہ جیسے ایک تسبیح جب ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے تیزی سے زمین پہ گرتے ہیں ایک ایک کر کے، ایک دانہ گرا فوراً دوسرا فوراً تیسرا، انسان ابھی ان دانوں کو سنبھالنے کی سوچ رہا ہوتا ہے کہ مزید دانے گرتے چلے جاتے ہیں. اتنے زیادہ حادثات ہوں گے. سائنس نے بہت ترقی کی ہے، اکثر حادثات کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے. سمندری طوفان کی پیش گوئی پہلے کر دی جاتی ہے، سیلاب کی پیش گوئی پہلے کر دی جاتی ہے، آتش فشاں پہاڑ جن ملکوں میں پھٹتے ہیں ان کی پیش گوئی پہلے سے کر دی جاتی ہے. ان پیش گوئیوں کا فائدہ بھی ہوتا ہے، بہت بڑی تباہی سے بہت سارے لوگ بچ بھی جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود، اتنی ترقی کے باوجود، اگر آپ ماضی قریب میں جھانکیں، صرف 8-10 سال کا عرصہ لے لیں، تو اس 8-10 سال کے عرصے میں ہی اتنی بڑی بڑی قدرتی تباہیاں ہوئی ہیں کہ انسانی عقل حیران ہے. اور ایسی تباہیاں کہ جن تباہیوں کی پہلے سے پیشگوئی بھی نہ ہو سکی اور حفاظتی تدبیریں بھی نہ ہو سکیں. سونامی کا طوفان، اس کی پہلے سے کوئی پیشگوئی نہیں تھی. لوگ ساحل سمندر پہ عیاشی کر رہے تھے، 25 دسمبر کی رات تھی، کرسمس کی چھٹی اور اور سمندر کا کنارہ ہو کیا کچھ بےہودگی ہوتی ہے، شرابیں پی جاتی ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ سمندر کے اندر زلزلہ برپا ہوا اور آنے واحد میں لاکھوں لوگوں کو سمندر کا پانی لقمہ اجل بنا گیا، نام و نشان تک مٹا دیا چند لمحوں میں۔ اس کے بعد ہمارے ملک میں بالا کوٹ کا زلزلہ، مظفر آباد کا زلزلہ چند لمحوں میں اتنی تباہی دکھائی اس زلزلے نے، حقیقی تباہی اور حقیقی نقصان وہ میڈیا پر بھی نہیں ہے، کتنے لوگ اس میں ہلاک ہوئے۔ زیادہ قوی نہیں اور خدا سے لڑ نہیں سکتی، اس کے بعد پھر سوات اور مردان میں، یہ جو سوات اور کالام اور چدرہ وغیرہ میں جو سیلاب آیا، یہ سیلاب یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آفت تھی۔ میں خود ان علاقوں میں گیا جو علاقے سیلاب کی زد میں آئے، لوگوں نے بتایا کہ عجیب بات ہے کہ بارش اتنی نہیں تھی، سیلاب معلوم نہیں کہاں سے آ رہا تھا۔ جو سیلاب کو دیکھنے والے، بارش کو دیکھنے والے، وہ کہتے تھے، ایک نہیں سب کی زبان پہ یہ لفظ، کہ اس سے کئی گنا زیادہ بارشیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں، یہ علاقے ہی بارش والے ہیں، کئی گنا زیادہ بارشیں مسلسل ہوئی ہیں، کبھی ایسی تباہی نہیں ہوئی، تھوڑی سی بارش ہے ہلکی ہلکی، لیکن پانی ایسے امڑ رہا تھا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کئی کئی فٹ اونچے پل جو جاپان نے بنائے ہیں، لوہے کے مضبوط پل، جاپان کے بنائے ہوئے پل، ان پلوں کو پانی کے بہاؤ نے توڑ دیا۔ تصور نہیں کوئی کر سکتا تھا کہ پانی اتنا اونچا بھی مستقبل میں کبھی آ سکتا ہے۔ جیپنیز آپ حضرات کو معلوم ہے، کوئی چیز بناتے ہیں تو 100 سال کی کیلکولیشن کرتے ہیں، اتنا اونچا پانی۔ وہاں کے مقامی حضرات کہتے ہیں کہ ہم صبح سے لے کے رات تک لاشیں نکالتے تھے، لواحقین کی تحقیق کا ہمارے پاس نہ ٹائم اور نہ لواحقین کی تحقیق ممکن تھی، کہاں کی لاش کب اس پانی میں گئی اور کہاں جا کے نکل رہی ہے کسی کو پتا نہیں۔ ان میں عورتیں بھی، بچے بھی، مرد بھی، جانور تو بہرحال جانور ہیں، انہیں کون پوچھتا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کہاں سے ہلاک ہوئے ہیں، کب ڈوبے اور کہاں ان کی موت واقع ہوئی اور کس علاقے کے، اتنی لاشیں کہ ان کو رکھنا ممکن نہیں تھا۔ اور سیلاب ٹلنے کے بعد جو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا، وہ لاشوں سے پیدا ہونے والی بدبو متعفن۔ جتنے بھی لوگ جن سے میں نے وہاں انٹرویو لیا، پوچھا، تو سب نے یہ کہا کہ یہ کوئی قدرتی آفت ہے، اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے۔ تبصرے کرنے والوں نے کہا کہ وہ گلیشیئر پگھلا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا ہے، لیکن وہ عینی شاہدین کہتے تھے کہ ہم دیکھتے تھے کہ آسمان سے کوئی چیز گرتی، پانی کا جیسے کوئی غبارہ ہوتا ہے یا کوئی ایسے بلبلا ہوتا ہے، لیکن اس سے پانی کئی فٹ اونچا ہو جاتا تھا گرنے سے۔ یہ طوفان، سیلاب، زلزلے بہت تسلسل کے ساتھ صرف یہاں نہیں دنیا بھر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ چند مہینے پہلے چائنا میں زلزلہ آیا ہے، اور اتنا شدید زلزلہ تھا کہ گاؤں کے گاؤں مٹی کے اندر دب گئے، صفائی ہستی سے مٹ گئے. آج کل انڈونیشیا میں آتش فشاں پہاڑ پھٹا ہوا ہے اور اس نے ہزاروں انسانوں کو لقمہ اجل بنا دیا. بہت سے انسان اور جانور اس کی راکھ کے نیچے دب کے ہلاک ہو گئے ہیں. پوری دنیا پریشان ہے. آپ حضرات کو معلوم ہے پرسوں رات ہمارے ہاں بھی زلزلہ آیا ہے، 20 سیکنڈ کا زلزلہ تھا. بلوچستان سے وہ شروع ہوا اور کراچی سے لے کے انڈیا تک میں، دبئی تک میں، ایران تک میں اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے. یہ تو قدرتی آفات ہیں جن مصائب کو زمین سہ رہی ہے. یہ وہ آفات ہیں، وہ حادثات ہیں جو زمین پہ پیش آ رہے ہیں. خود انسانی جسم پہ جو حادثات پیش آ رہے ہیں ان کی ایک طویل فہرست ہے جو پہلے نہیں تھے. انسان کی عمر مختصر سے مختصر ہوتی چلی جا رہی ہے. کیسی کیسی دوائیاں، بیمار ہونے سے پہلے 10 قسم کے ٹیکے لگوا لیتا ہے، یہ گردن توڑ بخار کا، یہ کھانسی کا، یہ نزلے کا، یہ پولیو کا، یہ مرگی کا، اور معلوم نہیں کیا کیا لگایا جا رہا ہے. ابھی بیماری آئی نہیں ہے، علاج پہلے سے. مگر انسان کی جو عمر کا ریشو ہے، 60 سال بھی اگر زندہ رہ جائے تو غنیمت، اور 60 سال تک بھی کھانستا کھانستا پہنچتا ہے. اتنے آرام سے 60 سال تک پہنچ نہیں آتا. ہی کئی دفعہ آغا خان کا چکر لگ چکا ہوتا ہے، 60-65 سال تک جو نکال دیا جس نے، تو ایسے نہیں نکال گیا. اس میں ڈاکٹروں کے مشورے ہیں، حکیموں کی معجونے ہیں، مختلف قسم کے تجربے ہیں. یہ تمام قسم کے تجربوں میں بعض تو بےچارے قبرستان چلے جاتے ہیں اور بعض بچتے بچتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. عباسی کی سیر، سول اسپتال، گردے شیک، سب تمام مراحل طے کرنے کے بعد یہاں 60-65 تک پہنچتا ہے. یہ انسانی جسم کے ساتھ ہو رہا ہے. بیماریاں، اور ایسی بیماریاں، پہلے زمانے میں چند ایک، اول تو ہمیں یاد ہے ہم اپنے بچپن میں بوڑھوں کو دیکھتے تھے. ہم جب 4-5 سال کے تھے تو ہر گھر میں ایک عدد دادا دادی پردادا نانی نظر آتے تھے. محلے میں کوئی صاحب درخت کے نیچے بیٹھ کے حقہ پی رہے ہوتے تھے، یہ کون ہے؟ یہ فلاں کے پردادا ہیں. اب ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. دادا ہی نظر نہیں آ رہے، پردادا تو کہاں سے نظر آئیں گے؟ بوڑھے لوگ ہی ختم ہو گئے. آج اگر کوئی بوڑھا ہے بھی تو حقیقت میں بڑھاپا نہیں ہے، صحت کی وجہ سے اکثروں کے بال سفید ہو جاتے ہیں. 50-55 سال میں کمر جھکنے لگی ہے. یہ وہ حوادث ہیں جو انسانی جسم کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. 10 قسم کی بیماریاں، پانی بوائل پیا جا رہا ہے، نیسلے کے پانی خرید کے پانی پیے جا رہے ہیں. اگر پرانے زمانے میں آپ کسی کو کہیں ایک زمانہ آئے گا جب پانی خرید کے پیئیں گے، تو وہ شاید ویسے ہی ٹینشن سے بے ہوش ہو جائے کہ بھلا پانی بھی کوئی خرید کے پینے والی چیز ہے. لیکن خریدا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کیسے وہ پانی کی کمپنیوں والے گھوم رہے ہوتے ہیں بوتلیں لے کے. کتنا ہی صاف پانی پی لیں، کتنے ہی جراثیم مار لیں، مگر وہ جو امراض ہیں وہ ختم نہیں ہو کے دے رہے. ایسا نہیں ہے کہ اس پانی کی تبدیلی سے لوگوں کے گردوں نے ساتھ دینا شروع کر دیا ہو، اب جناب 90 سال 99 سال نکال لیں گے. ایسا نہیں ہو رہا. ایک مرتبہ ایک صاحب کی میت ہوئی، 55-60 سال کی عمر میں ان کو اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا.
تو جب ان کا دفنانے کے لیے گئے قبر کے قریب کھڑے ہوئے تو انہی کے خاندان کے چچا زاد پھوپھی زاد جو انہی کی عمر کے تھے, بجائے اس کے کہ میت کے لیے اب دعا کرو بھائی اللہ اس کی مغفرت کرے اس کے لیے قبر کے سوال کو آسان کرے, تو قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے, تبصرے کیا ہو رہے تھے, تبصرے یہ ہو رہے ہیں کہ یہ سب جو ہے نا آج کل ڈالڈا اور ان چیزوں کا ہے, یہ بزرگ جو 55 سال کی عمر میں چلے گئے اچھے بھلے تھے, گھی ہے اور یہ چیزیں ہیں, محنت ہے نہیں اور گھی پراٹھے کھاتے ہیں, کولیسٹرول ہے اور یہ ہے وہ ہے. مجھے خیال ہوا کہ میں ان سے کہوں بھائی کہ گھی ہے یا جو بھی ہے تھوڑے دنوں کے بعد آپ حضرات نے بھی یہی آنا ہے. ویسے تو ہم نے بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کب چلے جائیں, لیکن ایک بات ہے کہ باتیں تو وہ کر رہے تھے تو اس لیے تنبیہ کے لیے مجھے میرا دل کیا ہے میں ان سے کہوں کہ حضرت ڈالڈا کھائیں یا گھی کھائیں یا کچھ بھی نہ کھائیں. بہرحال 2-4 سال کی کہانی ہے, تو بجائے ڈالڈا اور گھی اور پراٹھوں پہ تبصرے کرنے کے انسان کچھ آخرت کے لیے تیاری کر لے تو زیادہ بہتر ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں ان میں یقیناً غذاؤں کا دخل ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, غذاؤں کا دخل ہے اس میں, پانی کا دخل ہے, سب چیزوں کا دخل ہے, لیکن بنیادی چیز جس کا سب سے زیادہ دخل ہے وہ یہ ہے کہ دنیا جیسے جیسے ترقی کرتی ہے, دنیا جیسے جیسے ترقی کرتی ہے دنیا کی محبت اتنی ہی لوگوں کے دلوں میں آتی چلی جاتی ہے. پہلے زمانے میں اتنی دنیا کی محبت نہیں تھی, دنیا کی طرف کھینچنے کی اتنی چیزیں نہیں تھیں, بہت زیادہ سواری ہوئی تو اونٹ خرید لیا, بہت زیادہ پیسہ آ گیا تو ایک اونٹ کے بجائے 2 اونٹ خرید لیے, گدا خرید لیا, اس سے زیادہ دولت کی کیا نمائش کرے گا, زیادہ اچھی خوراک ہوئی تو اپنے ہاتھ سے گھی نکال کے پی جاتا ہے صبح شام, اور غریب آدمی وہ نہیں پی سکتا, بس یہ تھا غربت اور مالداری, اس سے زیادہ فرق نہیں. آج دنیا نے ترقی کی ہے تو سواریوں کی درجنوں اقسام آ گئی ہیں, 2 پہیوں والی علیحدہ, 3 پہیوں والی علیحدہ, 4 پہیوں والی علیحدہ, پھر 4 پہیوں میں نیچے سے لے کے اوپر تک سواریوں پہ سواریاں, تکبر فخر اور دنیا کی محبت کے جتنے وسائل آج ہیں پہلے کبھی بھی اتنے وسائل نہیں تھے. دنیا اپنی طرف کھینچنے کے لیے جتنی مزین ہو کہ آج انسان کے سامنے آئی ہے, اتنی زینت دنیا نے پہلے کبھی اختیار نہیں کی تھی. آج جیسے بنگلوں اور محلوں میں عام آدمی رہتا ہے, بادشاہ ایسے محلات میں رہا کرتے تھے, اتنی مضبوط عمارتیں اور اتنا سریا اور اتنا پتھر اور سنگ مرمر, بیت الخلاؤں میں لیٹرین میں سنگ مرمر کے پتھر لگتے ہیں, آج لوگ زیارت کراتے نہیں, ہم نے واش روم بنایا ہے, واش روم ایسا خوبصورت کہ غریب آدمی کہے میں اسی میں چارپائی ڈال کے سو جاؤں بھائی. ایک صاحب نے گھر بنایا, مجھے اپنا گھر دکھا رہے تھے, ہمارے رشتے دار تھے, بہت قریبی رشتہ ہے, مجھے بتا رہے تھے کہ بلکہ بتا دوں میرے ماموں تھے سگے, اس میں کیا اس وہ ہے تاکہ آپ کو یقین آ جائے, بڑا بہترین شاندار گھر بنایا پنجاب میں, بہت پیسہ لگایا, دیار کی لکڑی پورے گھر میں استعمال کی ہے, 6-7 ہزار روپے فٹ, بڑا عالی شان گھر بنایا, ڈبل منزلہ, واش روم میں جو واشنگ کا سسٹم ہے واشنے کا, ایسے بہترین نلکے لگائے ہیں, ایک ایک نلکا بہت مہنگا, اور پرانا والا پورا گھر گرا کے نیچے کافی کھدائی کر کے اس میں کافی سریا ڈالا گیا ہے, اور کوشش کی ہے کہ چھوٹے موٹے زلزلے کے جھٹکے بھی یہ پی جائے, برداشت کر لے, بڑا ٹائٹ, بڑا بہترین شاندار گھر بنایا, تو مجھے بتا رہے تھے کہ یہ کیسا لگا, میں نے کہا گھر بہت اچھا ہے, کاش آپ کی عمر بھی ہوتی, گھر بہت اچھا بنایا اتنا مضبوط مگر عمر اتنا ساتھ, بولو بھائی میری رائے یہ ہے کہ جتنا میٹیریل آدمی اس عمر میں گھر میں ڈالے نا اس سے زیادہ اپنی ہڈیوں میں ڈالے مضبوط کرنے کے لیے. ہڈیاں تو ساتھ دیں اتنا, کیلشیم تو روز کم ہو رہا ہے, ہڈیاں ساتھ چھوڑ رہی ہیں. عمر 5 سال 10 سال وہ بھی کھانستے کھانستے رہ گئی ہے اور آپ تن و من سریا ڈال رہے ہیں بنیادوں میں اور فخر بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ اتنا مضبوط. کرنا کیا ہے بھائی اتنے مضبوط کر, پوری دولت جھونک دی. اپنی صحت بھی تو اتنی ہو جو ساتھ دے, کم از کم 30-40 سال رہنا ہو تو بھی سمجھ میں آتا ہے. اول تو 30-40 بھی کیا ہوتے ہیں, 30-40 تو ایسے ایک ایک کر کے گزرتے ہیں. ایک سال ابھی پچھلے سال بقرعید, اگلے سال بقرعید, پچھلے سال کی اب رمضان, 2-4 مہینے بعد رمضان کی باتیں شروع ہو جائیں گی. سال ایسے گر رہا ہے. 25-30 سال رہنا ہو تو چلو آدمی اتنے کروڑوں روپے لگا کے اتنا مضبوط بنائے اور وہ 25-30 سال بھی 100% یقین ہو. جس کی عمر 55-60 ہو گئی وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں 25-30 سال مزید رہ سکتا ہوں. خیر وہ مجھ سے عمر میں بڑے تھے, میں اس طرح تو نہیں کہہ سکا ان سے کہ حضرت خود کچھ کھا لیتے حکیموں کے کشتے وشتے تاکہ اتنا پیسہ اپنی جان پہ خرچ کر لیتے تاکہ اتنا زندہ بھی رہ پاتے. زندگی کا بھروسہ ختم اور عمارتیں ایسی مضبوط بنائی جا رہی ہیں, من و تن و سریا ڈالا جا رہا ہے اور پھر اس حماقت پہ فخر بھی کیا جا رہا ہے. اتتخذون مصانع لعلکم تخلدون, یہ گھروں کی مضبوطی کا فیشن بہت پرانا ہے. ہزاروں سال پہلے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی. ان کی قوم چٹانوں کو تراشتی تھی اندر سے, مضبوط چٹانوں کو تراش کے اندر محل بنا لیا کرتی تھی. کتنا مضبوط ہوتا ہوگا وہ, مضبوط چٹانوں کو تراشتے تھے, خود بھی بڑے مضبوط لمبے قد آور, عمریں بھی بہت لمبی ہوتی تھی. ہماری تو 50-50-60 سال عمریں ہیں, یہ عمریں تو کچھ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان عمروں کی. 50 سال کیا ہوتے ہیں, ان 50 سال میں بھی 15-20 سال تو بچپن کے نکل جاتے ہیں, ان میں تو انسان غافل ہوتا ہے. 10 سال ہوتے ہیں ذرا, 10-20 سال ہوتے ہیں ذرا جوانی کے, وہ بھی آج کل کے حساب والی جوانی. یہاں سے یوپی تک پیدل جا نہیں سکتا, موٹر سائیکل جوان اس کو کہتے ہیں. یہاں سے لانڈی موٹر سائیکل پہ گھوم کے آ جائے اس کو کہتے ہیں بڑا جوان آدمی, ماشاءاللہ لانڈی چلا جاتا ہے موٹر سائیکل پہ. آج کل کے حساب سے جو جوانی ہے وہ کتنی ہے, 20 سے لے کے 40 سال. یہ اگر خوراکیں کھائی نہیں اس نے اور تمام قسم کے ٹیکے بچپن میں بر وقت اس کو لگ گئے تھے, ایک آدمی ادھر ادھر ہو گیا بڑا گرک. اور پورے حفظان صحت کے اصولوں کے تحت اس کو پالا گیا ہو تو اتنا ہے کہ کبھی کبھار یو پی پہ جا کے پیدل آ جائے. میں تو اپنے ساتھ کے جوانوں کو دیکھتا ہوں, سب کی بات نہیں کرنا, کبھی ویسے ہی کہنا کہ چلو یار کھانا کھائے ذرا یو پی سے گھوم کے آتے ہیں, تو بس تھوڑا سا آگے جا کے ختم. کہتے رکشا کر لو بھائی. تو یہ والی ایسی جوانی جس میں کھانس بھی رہا ہے اور کمر کو بھی پکڑ رہا ہے, گھٹنوں میں درد بھی, سب کے ساتھ ہے, ہم بھی ایسے ہی, سب آج کے سب جوان ایسے ہی ہیں, تو یہ والی بھی 20 سے لے کے 40 سال تک. تو اتنی تھوڑی عمر, اور ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کی عمریں بہت لمبی, صحتیں بہت زبردست, کھجور کے تنوں جیسے قد ہوا کرتے تھے ان کے. جب اس قوم کو اللہ نے ہلاک کیا تو اللہ فرماتے فطر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ, فرمایا ایسے لگ رہا تھا جیسے کھجور کی فصل کٹی ہوئی ہو, کھجور کے تنے کاٹ کے ڈالے ہوئے, ایسے ہلاک پڑے ہوئے تھے. اور دعویٰ کیا کرتے تھے من اشد منا قوا, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. آج کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے, یہ دعوے کیا کرتے تھے. پہاڑوں کو چٹانوں کو تراش کے محل کھڑا کر لیا کرتے تھے. کتنی محنت لگتی ہوگی اس میں, یقیناً کتنی بھی طاقت قوت ہو مگر یہ کام بہرحال بہت محنت کا تھا, سالوں لگ جاتے ہوں گے اس میں. اور وہ اوزار جن سے تراشا خراشا جاتا ہوگا, کتنی محنت. ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. اے میری قوم تم یہ کیا کرتے ہو؟ تم محلات پہ اتنی محنت کرتے ہو، اتنے مضبوط گھر بناتے ہو، گویا کہ تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے. وقت کے نبی اس قوم پر اعتراض کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی آمدن کا بناتے تھے، چوری چکاری کا، رشوت کا نہیں، حلال پیسوں کا بنا رہے ہیں. حلال پیسوں کے بنائے ہوئے گھر پہ بھی وقت کے نبی کو کیا اعتراض ہوا؟ کہ ٹھیک ہے محنت سے بناتے ہو، مگر اتنی محنت مسافر خانے کے لیے اور سفر کے لیے کرتے کیوں؟ ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہو اور وہیں سیٹ پہ جو ہے نا بیٹھے بیٹھے تعمیر کا کام شروع کر دے، اور ریشمی چادر چڑھا رہا ہے پیسے خرید کے سیٹ کے اوپر، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی کیا کر رہا ہے، اگلے اسٹیشن پہ تو نے اتر جانا ہے، اتنی محنت کیوں کر رہا ہے؟ اتنی کرو کہ یہ سفر آرام سے گزر جائے، اتنی محنت کرو کہ آپ کی عمر اس گھر میں آرام سے گزر جائے. تو کیا کہا نبی نے؟ تتخذون مصانع، تم گھروں کو ایسے بناتے ہو، لعلکم تخلدون، شاید تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے. دنیا سے محبت، حالانکہ ان کی عمری لمبی ہوا کرتی تھی، آج چونکہ دنیا پوری زیب و زینت کے ساتھ سج دھج کے آئی ہے، انسان کو غافل کر رہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قدرتی حوادثات اس دنیا کے ساتھ لاحق کر دیے، تاکہ اس دنیا کا بے وفا ہونا اور اس کی بے ثباتی اللہ کی مخلوق کے دلوں میں قرار پکڑ لے، یقین آ جائے کہ یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ حادثات اتنے زیادہ اس لیے ہو رہے ہیں. خالق کائنات ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے. اس نے دیکھا کہ جب یہ دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتنے حادثے پیدا کر دیے، اتنے حادثے، تاکہ عقل مند لوگ عبرت حاصل کریں اور یقین کر لیں کہ یہ مزین تو ہے مگر دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے چھینی جا سکتی. کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، واللہ عالم اس کی سند صحیح ہے غلط ہے، لیکن اس کا جو مضمون ہے بہرحال وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جو مضمون ہے اس کا، جو اس سے سبق ملتا ہے. کہتے ہیں پچھلے پیغمبروں میں کسی عورت نے، کسی نبی نے اپنی قوم میں یہ کہا کہ ایک امت ایسے آنے والی ہے آخری قرب قیامت میں جن کی عمریں 60-70 سال ہوں گی، اتنی چھوٹی عمریں ہوں گی. تو ایک عورت نے کہا کہ اگر میری عمر اتنی چھوٹی ہو تو میں وہ ایک سردے میں گزار دوں ساری عمر. ان کی عمریں لمبی تھی مگر ان کے دلوں میں دنیا کی محبت اتنی نہیں تھی. ہماری عمریں اتنی مختصر مگر دل دنیا سے ایسا اٹکا ہوا ہے، پیسوں کا نقصان ہو جائے خودکشی کر لیتے ہیں، اٹیک سے مر جاتے ہیں. کتنے لوگ میں جانتا ہوں لاکھوں روپے تجارت میں ڈوب گئے، ہارٹ اٹیک ہوا، مر گئے. کیا ہو گیا بھائی ڈوب گئے، تو روٹی تو مل رہی ہے نا، لیکن وہ کہتے ہیں روٹی میری ضرورت نہیں ہے. روٹی سے کیا ہوتا ہے؟ روٹی تو ہر غریب کو مل جاتی ہے، روٹی سے کیا ہوتا ہے؟ جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے اس کو پتا ہے روٹی سب کچھ ہے. سمجھ میں آ گیا نا بات؟ سفر میں ایک آدمی جا رہا ہو، اسے دو وقت پیٹ بھر کے سفر میں روٹی مل جائے، وقت پہ پینے کا صاف پانی مل جائے، اور رات کو سونے کے لیے ایسی جگہ جہاں اچھی نیند آ جائے، تو کیا سمجھتا ہے کہ سفر میرا اچھا گزرا؟ پشاور پہنچ کے، لاہور پہنچ کے وہ کیا کہے گا؟ کہ اللہ کا شکر ہے سفر میرا، بولو بھائی، اچھا گزرا. یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ دل میں سکون پیدا کرنے کا نسخہ ہے. اگر اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھ لیں گے، اتنا سکون اللہ دل میں عطا فرمائیں گے، پھر جو ملے گا اس پہ خوشی ہوگی، جو نہیں ملے گا اس پہ غم نہیں ہوگا. اور اللہ آج ہر مسلمان کو ضرورت سے کئی گنا زیادہ دے رہے ہیں، اتنا نہیں مل رہا جتنا مسافر کو ملنا چاہیے. جتنا مسافر کو ملنا چاہیے اس سے کئی گنا زیادہ دے رہے ہیں, پھر بھی پریشان ہے, ناشکرا. تو میں یہ کر رہا تھا, آپ یہاں سے گئے لاہور, ٹرین میں آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ مل گئی, وقت پہ آپ کو روٹی مل گئی, اور رات کو ایسی جگہ ملی سونے کے لیے کہ جہاں اطمینان سے آپ گہری نیند سو سکیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے, رات کو عام طور پہ پاکستان کی ٹرینوں میں ملتی نہیں ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں. ابھی میں چند مہینے پہلے پنڈی کا سفر تھا ٹرین کا, تو ایک ٹرین کے بارے میں سنا, یہ سب سے بہترین ہے. فیملی کے ساتھ جا رہا تھا تو جو سب سے بہترین ٹرین تھی اس کا حال یہ تھا کہ 2:30 کا ٹائم تھا, مولانا طارق مسعود صاحب بما اہل و عیال 6 تک اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں بچوں سمیت. انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے, 2 سے آدمی اپنی فیملی کے ساتھ, بچے بھی ہوں چھوٹے چھوٹے, بیٹھا ہو ٹرین پہ, اور ہمارے جاننے والے شہروں میں مل جاتے ہیں اکثر, گزرتے ہو خیریت مفتی صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں, صحیح ہے, وہی کھانا آ رہا ہے, پھر یہ بھی نہیں پتا کہ کب چلے گی, تاکہ آدمی کہیں جا کے بیٹھی جائے, کوئی بھروسہ نہیں ہے کسی بھی وقت چل سکتی, اور چلے گی کہ مطلب یہ کہ یہاں سے آگے جا کے کھڑی ہو جائے گی, مطلب صرف یہ ہے کہ چل گئی تو آپ کو بیٹھنے کے لیے سیٹ نہیں ملے گی, یہ مطلب نہیں کہ چلے گی تو چلتی رہے گی. ایسی آج تک پاکستان میں کوئی ٹرین ایجاد نہیں ہوئی جو ایک دفعہ چلے تو چلتی رہے. پھر جب چلی ہے تو گرمیوں کا موسم تھا, نہ پنکھا چل رہا ہے اور نہ لائٹ جل رہی ہے, آدھی رات کو اسی طرح گرمی میں گزار دی. پھر وہ کوئی الیکٹریشن آیا تو وہ ایک ایک بلب کو صحیح کر رہا ہے, تو جا کے جس جس کا بلب صحیح کر دے وہ چل رہا ہے, صحیح ہے, اور پہنچایا کتنی دیر میں, دن رات دن رات, 2 راتیں 1 دن. اس کے بعد پہنچے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا, اس کے بعد توبہ کی کہ آئندہ انشاءاللہ کبھی پنڈی ہی نہیں جائیں گے, آئی بات سمجھ, کبھی دوبارہ پنڈی کا سفر انشاءاللہ نہیں کریں گے. اپنے رشتے داروں کو جو پنڈی بھی تھے ان سے کہہ دیا کہ بھائی آپ کہیں اڑوس پڑوس میں گھر لے لو, یا فون پہ بات چیت کر لیا کرو, اس کے بعد ہمارے اندر یا تو جہاز میں جائیں گے ورنہ جائیں گے. خیر یہ تو ایک بات تھی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسافر کو کیا چاہیے, رات کو گہری نیند آ جائے, ایسی جگہ سونے کے لیے مل جائے, اور وقت پہ اس کو کیا مل جائے بھائی, روٹی مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اس دنیا میں 2 پیٹ بھر کے روٹی مل گئی, انسان کی جو ضرورت ہے وہ 2 کی ہے, آپ یہاں ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہوں گے ان سے بعد میں پوچھ لیے گا, بنیادی ضرورت جو انسان کی ہے وہ کتنے وقت کی روٹی ہے, جانوروں کو جو لوگ پالتے ہیں وہ 2, بھینسوں بھینس کا پیٹ کتنا بڑا ہوتا ہے, باڑے والوں سے پوچھے کتنا ٹائم کا کھلاتے ہو, وہ کبھی نہیں کہے گا صبح کا ناشتہ الگ کھلاتا ہوں اس کو میں, پھر 10 چائے الگ پلاتا ہوں, پھر جناب دوپہر کو الگ, عصر کے بعد ریفریشمنٹ کے لیے سموسے پکوڑے علیحدہ, اور پھر رات کا کھانا علیحدہ, پھر سونے سے پہلے دودھ کے ساتھ ایک معجون کھانے کا ڈاکٹر نے مشورہ دیا وہ علیحدہ, بھینس کتنا بڑا پیٹ, مثال دی جاتی ہے کہ ایسے کھاتے جیسے بھینسیں کھاتی ہیں, وہ بھی کتنے ٹائم کھاتی ہے بولو بھائی, 2, اور جس نے 10-10 5-5 دودھ دینا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے, 2 پیٹ بھر کے کھا لیا, اس کے بعد بھینس شکایت نہیں کرتی کہ میرے مالک نے مجھے کم دیا ہے, گایوں کو پالا جاتا ہے 2 کھلایا جاتا ہے, یہ انسان ہی ہے جو اتنا کھاتا ہے اتنا کھاتا ہے, اور کھاتا بھی پتہ نہیں کتنی قسم کی چیزیں. انسان کی جو بنیادی خوراک ہے نا, نیچرل خوراک جسے کہتے ہیں, وہ ہے گندم روٹی, سمجھ آ رہی ہے نا بات, اس کی دلیل میں شریعت یقیناً ایسی بات کا حکم دیتی ہے جو انسان کی فطرت کے موافق ہو, قرآن کبھی ایسی بات کا حکم نہیں دے گا جو ہماری فطرت کے خلاف ہو. گندم ہے انسان کی بنیادی خوراک, جسے روٹی نہیں مل رہی, گندم نہیں مل رہا, اتنے پیسے نہیں, وہ یقیناً غریب ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دو وقت گندم کی روٹی, صرف گندم کی روٹی پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے اسے زکات دینا جائز نہیں ہے. امام شافعی کا مذہب ہے یہ, نہیں آئی سمجھ میں بات. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مجتہد گزرے, عالم گزرے, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ امام شافعی چاروں ائمہ میں واحد امام ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے, حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں, قریشی ہیں, سید ہیں, عرب ہیں. وہ فرماتے ہیں ایک آدمی اگر دو وقت پیٹ بھر کے روٹی کھا سکتا ہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ دو وقت کی روٹی اس کے پاس ہے, یہ نہیں, ہونا بھی ضروری نہیں ہے, کہہ رہے اتنی بازو میں طاقت ہے اس کے کہ صبح جب اٹھا تو اس کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ محنت مزدوری کر کے دو وقت پیٹ بھر کے روٹی, بولو بھائی, کھا سکتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی دو وقت کی روٹی پیٹ بھر کے کھلا سکتا ہے, تو ایسے آدمی کو زکات دینا جائز, بولو بھائی. یہ امام شافعی کا مذہب ہے, اگر سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس میں وسعت دی ہے. لیکن زکات دینا جائز ہے یا نہیں, اس میں تو فقہا کا اختلاف ہے. امام حنیفہ کہتے ہیں دے سکتے ہیں زکات اگر اس کے پاس سونا چاندی پلاٹ پلاٹ نہیں ہے اضافی چیزیں. امام حنیفہ نے زکات دینے میں تھوڑی وسعت سے کام لیا ہے, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاملے میں احتیاط سے کام لیا ہے کہ جب یہ کما سکتا ہے دو وقت تو ضرورت تو پوری ہو رہی ہے نا اس کی, کیوں مانگ رہے زکات, کیوں دے رہے ہو زکات اس کو, ایسے لوگوں کو تو جو روٹی نہیں کھا سکتے. لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جو دو وقت گندم کی روٹی پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے اس کے لیے مانگنا بہرحال حرام ہے, نہ زکات مانگ سکتا ہے, نہ صدقہ مانگ سکتا ہے, نہ بھیک مانگ سکتا ہے. تیرا غلط نہیں آ رہی بس. شریعت میں وہ آدمی جو دو وقت پیٹ بھر کے روٹی, بولو بھائی, کھا سکتا ہے, بشرطے کہ کوئی بڑی بیماری نہ لگی ہو. ہاں اگر روٹی تو کھا سکتا ہے مگر گردے بیچارے کے فیل ہیں اور علاج چل رہا ہے اسپتال میں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. صحت مند آدمی کی بات ہو رہی ہے, صحت مند آدمی جو دو وقت پیٹ بھر کے روٹی کھا سکتا ہو, یہ نہیں کہ دو وقت کی روٹیاں رکھی ہوں اس کے پاس, رکھی نہیں ہے, بازو سلامت ہے, بیماری نہیں ہے, اور محنت مزدوری کر کے دو وقت کی روٹی کھا سکتا ہے, تو اس کے لیے بھیک مانگنا, بولو بھائی, حرام ہے, جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس ایک وقت کا دو وقت کا کھانا تھا, ایک دن کی ضرورت پوری تھی اس کی, اور اس نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا, قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. تو بتاؤ میرے بھائی, گندم کی روٹی دو وقت کی اگر ہے تو شریعت اس کے لیے مانگنے کو حرام کیوں قرار دے رہی ہے؟ اس لیے حرام قرار دے رہی ہے کہ شریعت یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کی پیٹ کی ضرورت اس روٹی سے پوری ہو جائے گی. اب اس کو ڈاکٹروں سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھ میں وٹامن اے کے لیے کون سی گولی کھاؤں, آئرن کے لیے کتنے کلو سیب کھایا کروں, کیلشیم کے لیے کتنا دودھ روزانہ پیا کروں. شریعت کہہ رہی ہے گندم کی روٹی میں تمام چیزیں, بولو بھائی. اگر سے ڈاکٹر صاحب کہیں گے نا, ممکن ہے بھائی یہاں بھی ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہو, پیشگی معذرت, صحیح ہے نا, ڈاکٹر صاحب کہیں گے نہ تین کلو دودھ, اور پھر آپ ہی میڈیکل اسٹور سے کیلشیم کی اتنی گولیاں صبح دوپہر شام کہیں گے, لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ گندم کی روٹی مل رہی ہے. نارمل آدمی کی بات کروں, کوئی بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے, بیمار ہو گیا تو پھر تو اس کا میدا ہی کام نہیں کر رہا, ہضم ہی نہیں کر رہا, نہ گندم کی روٹی نہ جو کی روٹی. تو ایک نارمل آدمی, تو کیا خیال ہے ہم سب نارمل ہیں یا نہیں ہے؟ یہ اب نارمل ہے, صحیح, ہم سب الحمدللہ نارمل ہیں. تو ایک نارمل آدمی کو شریعت کہتی ہے اگر اس کے پاس دو وقت پیٹ بھر کے کھانے کے لیے گندم کی روٹی ہے تو کھانے کے لیے مانگ نہیں سکتا. یہ اس کی علامت ہے کہ شریعت یہ سمجھتی ہے, اسلام یہ سمجھتا ہے, اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے روٹی میں اس کی ہڈیوں کی طاقت اور جناب وٹامن اے, وٹامن بی, وٹامن سی, وٹامن ڈی, ای, اور سارے کے سارے وائٹامنس میں نے اس روٹی کے اندر رکھے ہیں. یہ روٹی اس کی ساری کمی کو پوری کرے گی, اس کے سر پہ بال بھی اگیں گے, اس کے دانت بھی مضبوط ہوں گے, اور اس کی ہڈیوں میں طاقت بھی اسی سے بھرے گی, اس کی آنکھوں میں روشنی اسی روٹی سے تیز ہوگی. یہ تو شریعت نے بتایا, اور ایک اور دلیل لیتا ہوں جس سے پتا چلتا ہے کہ شریعت گندم کی روٹی کو سب کچھ مانتی ہے. پھر میں آ جاؤں گا مشاہدے اور تجربے کی طرف. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ جو آدمی قسم کا کفارہ قسم توڑ دے تو 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا درمیانے درجے کا کھانا کھلائے. درمیانہ کھانا اسے کہتے ہیں جس میں تمام ضرورتیں خوراک کی پوری ہوں, بہت اعلیٰ بھی نہ بہت گھٹیا بھی نہ, مناسب خوراک جسے آج کل کی سلام کہتے ہیں متوازن غذا. 2 ٹائم کا کھانا 10 غریبوں کو کھلائے. کتنے ٹائم کا؟ 2 ٹائم. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے غریبوں کو گندم کی روٹی 2 ٹائم کھلا دی, صرف روٹی اس کے ساتھ سالن نہیں, کیا کھلا دی؟ گندم کی روٹی 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھلا دی, تو اس کا مطلب ہے اس آدمی نے اسے 2 ٹائم کا مناسب کھانا کھلا دیا, اس کا کفارہ ادا ہو جائے. اگر گندم کے علاوہ کچھ اور کھلایا ہے تو اس کے ساتھ کچھ لوازمات بھی رکھنے پڑیں گے. جو کی روٹی اگر کھلائی تو سالن کے بغیر کفارہ ادا نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ میرا خیال ہے آئی نہیں رہی آپ لوگ کی سمجھ میں. بھائی صبح سب ماشاءاللہ گندم کھا کے آئے نا, تو آپ گردن ہلائیں گے, ہاں کریں گے, نہ کریں گے, تمہیں پتا چلے گا کہ آپ حضرات ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں. کتنی بڑی دلیل دے رہا ہوں میں, دلیل کے بغیر تو کوئی بات نہیں کرتا. دلیل کے بغیر میں بات نہیں کر رہا, ایسے ہوائی باتیں نہیں کر رہا میں. فقہا نے لکھا ہے کہ غریب کو اگر کسی نے صرف گندم کی روٹی کھلائی تو بھئی یہ کھا لو, یہ پانی رکھا ہے اس کے ساتھ یہ اتار لو پیٹ میں, تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. روزے کا بھی یہی فدیہ ہے. رمضان کا روزہ رہ گیا اور بیماری اتنی ہے کہ آپ اس کو قضا رکھ نہیں سکتے تو فدیہ ادا کرنا پڑے گا. فدیہ میں یہ جو علماء کہتے ہیں نا اتنے پیسے دیتے, یہ تو دوسرے درجے کی چیز ہے. اصل میں فدیہ میں ہے غریب کو 2 ٹائم کھانا کھلایا جائے, یہ ہے اصل روزے کا فدیہ. لیکن آج کل چونکہ لوگ جان چھڑانا چاہتے ہیں کون غریبوں کو, مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کیش رقم بتاؤ, تو مولوی صاحب آٹے کا حساب لگاتے ہیں 2.5 کلو گندم اتنے روپے کی بنتی ہے, تو اس میں بھی گندم کو معیار بنایا جاتا ہے. اگر کھجور کو معیار بنائیں گے تو ڈبل کرنا پڑے گا. علماء سے پوچھیں کہ اگر آپ 2.5 کلو آٹا کسی غریب کو دے دیں تو آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا, کیونکہ 2.5 کلو آٹے کا مطلب 2 ٹائم پیٹ بھر کے روٹی, تو گوند کے کھا لے اس کو. لیکن اگر آپ نے کھجور دی اس کو, کھجور سے بھی فدیہ ادا ہوتا ہے, تو کھجور حالانکہ مہنگی ہے گندم سے مگر 2.5 کلو کے بجائے 4.5 کلو دینی پڑے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کھجور مہنگی چیز, وہ ڈبل دینی پڑ رہی ہے, اور گندم سستی وہ کم دینی پڑ رہی ہے, اس لیے کہ گندم گندم. کھجور میں یقیناً طاقت زیادہ ہے, بہت کچھ ہے, لیکن انسان کے لیے ایسی مناسب خوراک جو ہر لحاظ سے مناسب ہو وہ گندم ہے, وہ کھجور نہیں. ساری دنیا میں گندم سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے. جو بھی دینا پڑے گا تو 4.5 کلو کشمش دینی پڑے گی, 4.5 کلو کشمش کتنی مہنگی چیز ہے. لیکن اگر گندم دے دی تو 2.5 کلو کافی ہے. تو وہ 2.5 کلو بھی علماء نے ایک عوام کی آسانی کے لیے, پھر 2.5 کلو سے بھی اس کی مارکیٹ ویلیو پر آ گئے ہیں. آج کل ڈیجیٹل سسٹم چل رہا ہے, نمبروں والا حساب کتاب. بتاؤ مولوی صاحب, یہ 2.5 کلو اٹھا کے آٹا کسی کو پکڑانا یا روٹیاں پکا کے کھلانا, اتنے ٹینشن نہیں, آفس بھی جانا ہے, درجنوں کام ہے, کیش رقم بتائیں, رسید کاٹیں. تو پھر وہ ہر سال اس کی گندم کے ریٹ بدلتے ہیں, فطرانے کے لیے الگ الگ ریٹ پہ تپاہیاں لگی ہوتی ہیں. ہاں بھائی اس سال فطرانہ کتنا چل رہا ہے؟ ہاں جی اس سال 90 روپے چل رہا ہے, اس سال 80 روپے چل رہا ہے. تو 80 روپے جو علماء بتاتے ہیں وہ یہ گندم ہی کے ریٹ سے بتاتے ہیں, اصل گندم ہے. اگر گندم کے علاوہ کچھ اور کھلایا غریب کو, جو کی روٹی کھلائی, تو صرف روٹی کافی نہیں ہے, جو کے ساتھ سالن بھی, کوئی گوشت کا سالن یا کوئی چاول اگر کھلا دیے تو ابلے ہوئے چاول نہیں کھلا سکتے, چاول کے ساتھ کوئی تڑکا لگانا پڑے گا آپ کو. سمجھ آئیے نا بات؟ کچھ گوشت موشت, کچھ چربی مربی, کوئی دال وال کچھ کھلانا پڑے گا, پھر اسے کھانا کہیں گے. صرف چاول کو کھانا شریعت نہیں مانتی. یہ تو 2 دلیلیں میں نے دی ہیں شریعت سے. مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ مشاہدہ دیکھو, دودھ میں سب سے زیادہ کیلشیم ہوتا ہے, نہیں ہوتا, مائیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں پوری دنیا میں سروے کر لیں, روٹی کھا کے پلاتی ہیں, تو اس روٹی سے دودھ کون کشید کرتا ہے؟ تھا اس میں اتنا کیلشیم, تبھی تو اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ لے آتے ہیں اس روٹی سے. خدا کو یہ طاقت ہے کہ سوکھی گھاس سے آپ بھینس کو سوکھی توڑی کھلاتے ہیں, سوکھی گھاس جس میں تیل کا ایک قطرہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ان لکم فی الانعام العبرۃ, تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین, فرمایا سوکھا چارہ کھلاتے ہو, اس سوکھے چارے کو کسی لیبارٹری میں لے جاؤ, کسی ڈاکٹر سے کہو, کسی سائنسدان سے کہو, تیل کا ایک قطرہ رگڑ کے نکال کے دکھائیں, کوئی نہیں نکال سکتا. فرمایا سوکھا چارہ ہم چوپایوں کو کھلاتے ہیں اور پانچ پانچ دس دس کلو کیسا چکنا گاڑھا کیلشیم سے بھرا ہوا دیسی گھی پنیر اور ملائی سے بھرا ہوا دودھ نکلتا ہے. اور کیسا دودھ؟ فرمایا لبنن خالصن, ایسا خالص من بین فرث ودم, اسی سوکھے چارے سے گوبر بھی بن رہا ہے, اسی سے خون بھی بن رہا ہے اور اسی سے سفید دودھ بھی بن رہا ہے. نہ اس دودھ میں خون کی رنگت نہ خون کی بدبو, نہ اس میں گوبر کی رنگت نہ گوبر کی بدبو. فرمایا یہ تو اس کی تاثیر ہے. اور مزیدار کتنا, سائغا للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. تو میرے بھائی جو خدا سوکھے چارے سے بھینس کی ساری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے تو ہم تو بھینس سے دس گنا چھوٹے ہیں. وہ اس روٹی سے ہماری ضرورت کیوں نہیں پوری کر سکتی؟ وہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے اس روٹی سے, تو ہماری ہڈیوں میں کیلشیم کیوں نہیں بھر سکتا؟ جب وہ بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہے روٹی, تو کیوں نہیں اس پہ ایمان لے آتے ہم؟ آج جو ہمارے بچے اتنے بیچارے باریک سے ہوتے ہیں نا, اس کی بنیادی وجہ ہی میں نے خود ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے سنا ہے, روٹی نہیں کھاتے. یہ ساری دنیا کی ساری چیزیں کھلائی جاتی ہیں اور بچائے جاتے ہیں تو کس سے؟ روٹی سے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان کے حلق میں روٹی نہیں اترتی خالی خشک روٹی, تو اس کو اپنے گلے کا علاج کرانا چاہیے. سمجھے نا بات, وہ مرغن غذائیں کھا کھا کے اس نے اپنے گلے کو خراب کر لیا. ہمارے حلق میں روٹی, کسی کے سامنے روٹی رکھ دے نا پانی کا, کھاؤ, نہیں کھائے گا. میں بھی نہیں کھا سکتا. کیوں؟ کباب پراٹھے کھا کے ہم نے اپنے گلوں کو خراب کر دیا صبح شام. جو تو میرے بھائی کھانے پر نہ اللہ کی طرف سے پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے, کھائے ضرور مگر پھر یہ تو نہ کہیں کہ ہم غریب ہیں. اصل جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ آپ آج سے جا کے سوکھی روٹیاں کھایا کریں, صحیح ہے نا. یہ تو کہیں کہ اللہ نے ہمیں ضرورت سے کئی گنا زیادہ دیا ہے. ضرورت ہماری روٹی تھی مگر خدا ہمیں دو وقت کے بجائے ایک تو تین ٹائم کی کھلاتا ہے. نمبر پھر صرف روٹی نہیں کھلاتا, صبح روٹی کے ساتھ جام جیلی اور انڈے پراٹھے بھی ہوتے ہیں, اور دوپہر کو روٹی کے ساتھ کبھی سبزی ہے, کبھی دال ہے, کبھی نہاری ہے, کبھی مرغی ہے, اور کبھی چکن بریانی ہے, اور پھر شام کو الگ ریفریشمنٹ کے لیے الگ چیزیں چل رہی ہیں, اور پھر رات کو الگ چیزیں چل رہی ہیں. کھا کھا کے ہسپتال بھرے جا رہے ہیں. جتنے ہسپتال میں مریض ہیں ڈاکٹروں سے جا کے پوچھیں, ایک مریض ایسا نہیں ہوگا جو خوراک کی کمی کی وجہ سے بےچارا مریض بناؤ. جتنے مریض ہیں ہسپتالوں میں 100% 99 بھی نہیں 100% مریض ہوئے جو کھانے کی وجہ سے بیمار ہوئے. اتنا کچھ کھایا جا رہا ہے اور کہہ کیا رہا ہے کہ غریب, پیسے نہیں, بے روزگاری ہے, اور جناب پیسے پیسے نہیں. جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے بھائی گزارا ہی نہیں ہوتا. اور بعض زبان سے کہتے ہیں ہاں اللہ کا شکر ہے, وہ اس لیے کہ ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو اگر یوں کہہ دیا اب مرے جا رہے ہیں تو اللہ یہ بھی نشین لے گا. یہ جاننا کہ آپ شکر گزار ہیں یا نہیں, اس کا پتہ اس سے چلے گا کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کتنا کر رہے ہیں. جب ضرورت سے زیادہ مل رہا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے چلو وہ مجھے ضرورت سے زیادہ دے رہا ہے تو کچھ میں بھی اس کی راہ میں خرچ کروں. کیا خیال ہے؟ قارون کو اللہ نے بہت زیادہ دیا تھا. قرآن کہہ رہا ہے اتنا دیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لے کے چلتے تھے. خزانے کتنے ہوں گے؟ سونے چاندی. حضرت موسیٰ نے قارون سے صرف ایک مطالبہ کیا تھا. یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اے قارون تیرے پاس جتنا ضرورت سے زیادہ ہے تو سارا صدقہ کر دے اور دو روٹیوں پہ آ جاتا. یہ مطالبہ نہیں کیا. اگر اللہ ہم سے یہ مطالبہ کرے تو یہ بھی مطالبہ درست ہوگا. اس لیے کہ مسافر کی ضرورت جتنی ہے اس سے زیادہ کسی اور کو دے دو. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اگر تم سے سارا مال مانگے اللہ کو پتا ہے کہ تم بخل کرو گے نہیں دو گے, اللہ تمہاری طبیعتوں سے واقف ہے, انسان کی طبیعت میں حرص لالچ رکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس لیے اللہ تم سے سارا نہیں مانگتے, اللہ کباب پراٹھوں پہ پابندی بولو بھائی نہیں لگاتے, کھاؤ بھرو اسپتالوں کو نہیں, ڈاکٹر لگا دے گا اللہ نہیں لگاتے. شوگر کا کوئی مریض کسی مفتی سے جا کے پوچھے لڈو کھا سکتا ہوں, مفتی کہے گا کھا سکتے ہو, لیکن ڈاکٹر کہے گا نہیں کھا سکتے. اللہ اتنی پابندیاں نہیں لگاتا میرے بھائی جتنی ڈاکٹر لگا دیتے ہیں. اللہ کی طرف سے تو بہت ساری آسانیاں ہیں, مگر اللہ تعالی خود فرما رہے ہیں کہ اگر میں پابندیاں لگاؤں, تم ڈاکٹروں کی پابندیوں پہ تو عمل کرو گے مگر خدا کی پابندیوں پہ عمل نہیں کرو گے. اس لیے اللہ بہت تھوڑا مانگتے ہیں. قارون سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مطالبہ کیا, صرف کیسے پیارے الفاظ استعمال کیے حضرت موسیٰ نے, کیسے پیارے. یہ نہیں کہا کہ اے قارون یہ ساری خزانوں کی چابیاں گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرا دے, یا ساری مجھے دے دے میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گا. نہ نہ رکھ اپنے پاس, تو نے کمایا ٹھیک ہے, لیکن کیا احسن کما احسن اللہ الیک, کیسے مختصر اور پیارے الفاظ. کہہ رہے لوگوں پر ایسے احسان کر جیسے خدا نے, بولو بھائی تجھ پر احسان کر. یہ بھی خدا کا کتنا بڑا احسان ہے مالدار پر کہ اللہ اپنی دوسری مخلوق کو اس کے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں. اس پہ تو مالدار کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین کے مالداروں سے مطالبہ کیا کہ ان غریبوں پہ خرچ کیا کرو, تو مشرکین کہنے لگے کہ بھئی لو یشاء اللہ اطعم انطعم من لو یشاء اللہ اطعم, اگر اللہ کو اپنی مخلوق کا اتنا خیال ہے تو اللہ خود ان کو کیوں نہیں دے دیتا, ہمارے ہاتھ سے کیوں کھلوا رہا ہے, خود اللہ ان کی روزی میں اضافہ کیوں نہیں کر دیتا. بدبخت تھے, یہ جانتے نہیں تھے کہ اللہ کا یہ نظام ہے, اللہ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے کہ یہ میری دوسری مخلوق کا خیال کرتا ہے یا نہیں کرتا. اللہ چاہے تو سب کو برابر کر دے. خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دولت دی اور میرے ہاتھ سے غریبوں پہ اللہ خرچ کر رہا کروا رہا ہے, اپنی مخلوق کو میرے ذریعے سے کھلا رہا ہے. خرچ نہیں کریں گے, اور اگر کرتے بھی ہیں تو میرے بھائی بتاؤ اپنی بچوں کی شادیوں پہ جو ولیمے کرتے ہو ایک ایک رات میں کتنا اڑا دیتے ہو. کبھی پوری زندگی اس کا دسواں حصہ بھی اللہ کی راہ میں اتنا ایک وقت میں خرچ کیا ہے جس خدا نے کھلایا ہے؟ بس سال میں ایک دفعہ قربانی کا باریک سا بکرا آ جائے, صحیح ہے نا. ہمارے ایک ساتھی بکرا لے کر آئے اتنا باریک, اس کی والدہ کہنے لگی کیا سوپ بنا کے پیے گا بھائی, تو اس یہ بکرا ہے کیا ہے؟ ٹھیک ہے پیسے نہیں ہے تو آپ باریک سا لے آئے, لیکن اللہ نے اگر دیا ہے تو تھوڑا سا تو کچھ لگا ہوا ہو اس میں. بارہ سال میں ایک بکرا آ جاتا ہے, اس میں بھی چلو گوشت تو اپنے پاس ہی آتا ہے, اس میں بھی اللہ کہتے ہیں بکرا ذبح کر کے سارا غریبوں میں بانٹنا ہے, پھر تھوڑا سا معاملہ خراب ہو جاتا ہے, پھر یہ اتنی قربانیاں جو ہو رہی ہیں اس میں اور کمی آ جاتا ہے. سال میں ایک دفعہ 2.5%, 100 میں 2.5 روپے زکات نکال دیتے ہیں, اور 2.25 کلو آٹا دے دیا عید الفطر کے دن, ایک مولوی صاحب میری بھی رسید کاٹ لینا. بچے بچے تو آج کل ہوتے ہی نہیں, پہلے زمانے میں 8-10 بچے ہوتے کم از کم فطرانے کی رسیدیں اچھی خاصی آ جاتی, ابھی وہ بھی حساب کتاب ختم ہو گیا ہے. ایک آدھی ہے, ایک آدھی رسید کٹے گی اس کی. یہ پورے مسلمان کا آج کل فی سبیل اللہ خرچہ ہے, اور جمعے کے دن 8 آنے 5 روپے, صحیح ہے نا, مہینے میں ایک دفعہ نئی نئی تنخواہ ہے تو جی وہ جھولی لے کے جا رہے ہیں 5 روپے اس میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے, نہ ہونے سے چلو یہ بھی بہتر ہے, کچھ تنگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لے. میرے بھائی سخاوت ایسی ہوتی ہے جیسے عربوں کی ہے. آج بھی عرب تمام تر عیاشی اور خامیوں کے باوجود الحمدللہ سخی ہیں دنیا میں. جو لوگ عرب کے ساتھ رہے ان سے جا کے پوچھو. ایک صاحب مجھے ملے یہاں, کہنے لگے میں ہر جمعرات کو یا بدھ کو اپنا دسترخوان لگا کے غریبوں کو کھلاتا ہوں. میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ کہتے میں سعودی عرب میں رہا تو میں نے عربوں کا یہ معمول دیکھا. وہ ہر ہفتے وہ غریبوں کی دعوت کرتے ہیں, کھلاتے ہیں کہ چلو جی غربا کو کھلاؤ. اپنے ہاتھ سے کھلانے کا جو مزہ ہے وہ انما نطعمکم لوجہ اللہ. قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے جن کو مال دیا وہ اللہ کی راہ میں جب غربا مساکین کو کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, دیکھو ہم تمہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں, تم سے شکریہ حاصل کرنے کے لیے تھینک یو بھی نہ کہنا, شکریہ بھی نہ کہنا, یہ تو اللہ نے ہمیں دیا ہے. احسن کما احسن اللہ علیک, جب اللہ نے ہم پر احسان کیا ہماری ضرورتوں سے زیادہ دے ہمیں, تو ہم کیوں نہ اس کے شکر گزار بن کر اس کی مخلوق کو کھلائیں. حضرت موسیٰ نے قارون سے مختصر اور جامع مطالبہ کیا, احسن کما احسن اللہ علیک, جس خدا نے تجھ پر احسان کیا تو اس اللہ کی مخلوق پر بھی احسان کر. تو قارون نے کیا کہا, کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ میں نے اپنے علم سے اپنے ہنر سے کمایا ہے, میری محنت ہے. ان غریبوں کو چاہیے اسی طرح محنت کریں, ان کو بھی دے دے گا اللہ تعالیٰ, میرا کمال ہے. اس کا تو جو حشر ہوا وہ ہوا. میرے بھائی ہم اپنا تو حشر خراب نہ کریں. میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم بھی ہو جاتا ہو تو بھی کوئی گھاٹے کا سودا نہیں, کم ہو رہا ہے اللہ کی خاطر ہو رہا ہے, وہ اتنا کھلا رہا ہے تو تھوڑا سا اگر کم ہو گیا کیا ہو گیا, اللہ کی خاطر کم ہو گیا تو کیا ہو گیا بھائی. جس نے احسان کیا ہو انسان اس پر تو خرچ کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, مجھے کون قرض دے گا, اللہ تو ہم سے مانگ نہیں رہے قرضہ مانگ رہے ہیں کہ لوٹاؤں گا میں واپس. لیکن آج مسلمان کے دل میں اعتماد اور توکل ختم ہو گیا, یہ اپنی کیلکولیشن میں ہی لگا رہتا ہے, اتنے لاکھ آئے اگر اتنے میں نے مسجد کے ڈبے میں ڈال دیے تو اتنے میرے سے کم ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ السلام نے فرمایا, یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی مگر یہ صدقات و خیرات کیا کرتی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تو کی فیو کا علیک, اے عائشہ اگر تو نے روکنا شروع کر دیا تو اللہ بھی تجھے روک روک کے دے گا, اگر گن گن کے دینا شروع کیا تو اللہ بھی تجھے گن گن کے, دیکھو اللہ اگر ہم گن کے دینا شروع کر دے کہ تیری صحت کے لیے صرف دو روٹیاں کافی ہیں, تیسری کھائی تو سوائے کولیسٹرول بڑھنے کا کچھ نہیں ہوگا, تو کیسا ترس ترس کے جیئیں گے ہم. ضرورت تو اتنی ہے, روزے رکھنے والوں کی صحت زیادہ اچھی ہوتی ہے آج کل آپ دیکھ لیں, لیکن اللہ گن کے نہیں دیتا. کھاتے ہیں کتنا ضائع کرتے ہیں, شادیوں میں جا کے دیکھیں اتنا کھایا جاتا ہے اس سے زیادہ پھینکا جاتا ہے. جب وہ چھپڑ پاڑ, پہلی بات تو یہ کہ یہ تسلیم کریں کہ ہماری ضرورت سے ہمیں زیادہ مل رہا ہے. ہر شخص کو گورنمنٹ نہیں دے رہی, گورنمنٹ تو کوشش کر رہی ہے نکال لے کسی طریقے سے, گورنمنٹ تو ابھی تو روٹی کے لقموں پہ بھی ٹیکس لگنے والا ہے, صبح ایک روٹی کھاؤ تو ایک لقمے کے بدلے میں ایک روپیہ گورنمنٹ کے کھاتے میں. گورنمنٹ تو کوشش کر رہی ہے لیکن اتنی دھاندلیوں کے باوجود, اتنی بے روزگاری کے باوجود, ملک کے ترزل کی طرف جانے کے باوجود, یہ خدا ہے جو ہم پر مہربان ہے, وہ ہماری مخلوق کو ہماری گورنمنٹ کے حوالے نہیں کرتا, وہ بارشیں برساتا ہے, زمین سے پیداوار اگاتا ہے. رات کو جا کے دیکھا کریں ہفتہ بازار, اتوار بازار, پیر بازار, منگل بازار, یہ بازار اتنے کیوں سج رہے ہیں, مال آ رہا ہے تبھی تو سج رہے ہیں. یہ قحط پڑا ہوتا تو نہ ہفتہ بازار ہوتا نہ اتوار, مارکیٹیں الگ سے پھر ہفتے اتوار پیر کے نام سے بازار الگ سے, اور کیسی ان پہ پھل فروٹس ریڈیو پہ سجے ہوئے ہوتے ہیں اور کیسا مال بک رہا ہوتا ہے. میں تو جب یہ منظر دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ کیسا چھپڑ پھاڑ کے روزی دے رہا ہے. اس کے بعد میرے بھائی رشوت لے کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرنا, حرام کی طرف جانا, اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا, اور منہ سے وہی جو ہے نا نحوست والی باتیں کرنا کہ مجھے مل نہیں رہا, روٹی نہیں مل رہی, میری ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی, تو میرے بھائی اس کی علامت ہے کہ یہ دنیا کو عیاشی کی جگہ سمجھتا ہے, یہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا. آج سے یہ عزم کر لیں کہ ہم یہاں بس میں بیٹھے ہوئے ہیں, سفر ہے, کسی بھی وقت اسٹیشن آ سکتا ہے, جتنا مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملا کوئی فکر کی بات نہیں ہے. سب سے پہلا انعام کیا ہوگا, آج سے عزم کر لیں, ابھی دل میں نیت کر لیں, اس کا سب سے پہلا اللہ تعالی کی طرف سے بدلہ کیا ہوگا, دل میں سکون اور اطمینان اللہ عطا فرما دیں, پھر جو ملے گا خوشی ہوگی, نہیں ملے گا تو اس پہ غم نہیں ہوگا. اور جب خوشی ہوتی ہے تو انسان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے, دل بھی اچھا ہوتا ہے, پریشان رہتا ہے تو پریشانی سے رزق میں اضافہ تو کبھی نہیں ہوگا. آپ نے کبھی کسی بے روزگار کو نہیں دیکھا ہوگا بہت زیادہ پریشان تھا اس لیے روزگار مل گیا, یہ بہت زیادہ پریشان تھا اس لیے اس کی صحت ٹھیک ہو گئی, صحیح ہے نا, یہ اپنے ابا کی جدائی پہ بہت پریشان تھا اس لیے ابا دوبارہ زندہ ہو کے آ گئے. پریشانی پہ میرے بھائی کسی کو کچھ ملتا نہیں ہے, ملتا اللہ کی مرضی سے ہے, محنت سے اور اللہ کی مرضی سے. تو وہ خوش رہنے پر اللہ زیادہ دیتے ہیں اور پریشان رہنے پر اللہ چھینتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم, فرمایا دل سے شکر کرو, زبان سے شکر کرو, خوش رہو کہ مجھے بہت مل رہا ہے تو اللہ تمہیں اور زیادہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا. اور ہائے ہوئے کرتے رہے نا, اگر ہائے بچوں کے اسکول کی فیسیں نہیں جا رہی, ہائے یہ نہیں ہو رہا, ہائے یہ نہیں ہو رہا, ہائے ڈاکٹر کے ٹیکے لگانے کے پیسے نہیں میرے پاس, تو ہائے ہوئے کرنے والے کو میرے بھائی اللہ سے چھین کے لیا نہیں جا سکتا. یہ ہائے ہوئے کرتا رہے. اللہ ہمارے دل کو شکر گزار بنائے, ہماری زبان کو شکر گزار بنائے, ہمارے ہاتھوں سے نکلنے والے اعمال یہ بتائیں کہ ہم اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.